اس عمارت کا نام الماس ہے۔ یہ قصر گلستان کی قدیم عمارتوں میں سے ہے جو قاجار سلسلے کے دوسرے بادشاہ فتح علی شاہ کے زمانے میں تعمیر کی گئی۔ اس کی معماری کی روش وہی ہے جو فتح علی شاہ کے دور میں تعمیر ہوتی تھی۔ ان کی ڈیزائن بہت موضوع اور متناسب ہے۔ عام طور پر فتح علی شاہ کے زمانے میں معماری کا ایک خاص انداز تھا۔ اصلی ہال جس میں جلسات اور نشستیں وغیرہ ہوتی تھیں وہ عمارت کے بیچ میں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں داخل ہونے کے لیے دو دروازے ہوتے تھے جو متناسب ہوتے تھے، جسے آپ نے ابھی باہر سے بھی دیکھا ہے۔ جب داخل ہوتے ہیں تو غلام گردش میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ غلام گردش پوری عمارت کے چاروں طرف بنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ الماس کا اصلی ہال ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں فتح علی شاہ کے جلسات منعقد ہوا کرتے تھے یا سلام کی رسم ہوتی تھی۔ سلام کی رسم عام طور پر عیدوں کے موقع پر اور نوروز کے موقع پر ہوتی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، غلام گردش کا ایک راستہ اس ہال کے چاروں طرف بنا ہوا ہے۔ اوپر کی منزل جو عمارت کی شانشین ہے، وہاں بھی بالکل ایسی ہی غلام گردش بنائی گئی ہے، اور یہ غلام گردش جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تین چھوٹے محراب دار ایوان بنے ہوئے ہیں، اور ان محرابوں پر آئینہ کاری کی گئی ہے، اور ان آئینوں کے ایک دوسرے کے نزدیک الماس کی شکل کے محرابوں پر لگے ہونے کی بنا پر اس عمارت کو الماس کا نام دیا گیا۔ خود فتح علی شاہ عام طور پر جنوبی چھوٹے ایوان میں بیٹھے تھے اور اوپر سے جشن اور سرکاری مراسم کو دیکھتے تھے۔ آئینوں کے نیچے جنوبی ایوان چاہ یا چھوٹے ایوان کے دیوار پر کاغذ دیواری یعنی وال پیپر لگے ہوئے ہیں، جن پر سبز رنگ کا حاشیہ ہے۔ یہ پہلا وال پیپر ہے جو ایران میں آیا تھا۔ نیچے کے حصے میں ایسے وال پیپر نظر آتے ہیں جن پر مختلف ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں جو زیادہ تر سرخ رنگ میں ہیں۔ یہ ناصر الدین شاہ کے زمانے کے ہیں۔ محل کی شاہنشین اور اصلی ہال دونوں کا فرش سات رنگ کی ٹائلوں سے بنا ہوا ہے، لیکن ٹائلیں بکھری ہوئی شکل میں ہیں۔ یہاں کے دوسرے قابل دید چیزوں میں سات عرصی کھڑکیاں ہیں۔ عرصی بڑی کھڑکیوں کو کہتے ہیں جو ایران کے قدیم گھروں میں ہوتی تھیں اور باغ یا بڑے صحن میں کھلتی تھیں۔ عام طور پر یہ کھڑکیاں لکڑی کی ہوتی تھیں، جن میں لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیلوں یا چپکانے والے کسی مادے کا استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ تمام ٹکڑے ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتے تھے اور ان کے اندر رنگین شیشوں کا استعمال ہوتا تھا۔ رنگین شیشوں کا استعمال اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ ایک تو اس میں ماحول خوبصورت ہو جاتا تھا، دوسرے یہ کہ رنگین روشنی جو ان شیشوں سے گزر کر عمارت میں جاتی تھی، اس سے کیڑے مکوڑوں کے عمارت میں داخل ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔ مارچ 2012 سے یہ میوزیم قاجار دور کے اسلحوں کے ساتھ کھلوایا گیا۔ قاجار دور کے اسلحوں کے علاوہ یہاں پر دو اسلحے ایسے بھی رکھے ہوئے ہیں جو زیادہ قدیمی ہیں اور ان کا تعلق افشار اور زند کے دور سے ہے۔ اور یہ برطانیہ کے بنے ہوئے ہیں۔ ہال کے بیچ میں جو اسلحے رکھے ہوئے ہیں ان کا استعمال شکار کے لیے ہوتا تھا۔ ان کا تعلق 18ویں صدی کے آخری برسوں سے لے کر 20ویں صدی کے شروع کے برسوں سے ہے۔ ان پر سونے اور چاندی کے ورق چڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک چار نالیوں والا اسلحہ ہے اور ایک آٹومیٹک ہے جس کا تعلق پہلوی دور سے ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کے لیے کون کون سی رپورٹیں شامل کی ہیں اس پروگرام میں، کیونکہ ہم اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کے دوران اپنے نامہ نگاروں کی ارسال کردہ بعض رپورٹیں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے ایک رپورٹ آپ کے لیے شامل کی ہے، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک دور افتادہ علاقے کرگل سے۔ کرگل میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر پورے کرگل ضلع میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا اور جلوس ہائے عزا بھی برآمد کیے گئے۔ ہمارے ساتھی سجاد حسین نے ایسے ہی ایک پرشکو اور باعظمت جلوس کی کوریج ہمارے لیے گزشتہ ہفتے ارسال کی تھی، آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
دختر رسول شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے آج کرگل میں ماتمی جلوس برآمد کیے گئے۔ اس موقع پر کرگل کے گوشہ و کنار میں نوح اخوانی و مرد سے اخوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر جلوس میں شریک عزادار نوح اخوانی و سینہ زنی کے ساتھ ساتھ لبیک یا زہرا اور استکبار عالم، بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف زبردست نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس عزا کے حسینی پارک میں پہنچنے کے بعد عزاداروں سے اپنے خطاب میں چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے پرکی زبان میں دیے اپنے خطبے میں جناب سیدہ کے کردار پر مفصل روشنی ڈالی اور جناب زہرا کو مسلمانان عالم کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ انہوں نے جناب زہرا کو ولایت کی سب سے بڑی مدافع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں بھی ولایت کی حفاظت اور دفاع میں پیش پیش رہنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر شیخ محمد حسین لطفی نے مقام معظم رہبری کو ان کی ہمشیرہ اور صدر جمہوریہ اسلامی ایران حجت الاسلام حسن روحانی کو ان کی والدہ کی رحلت پر کرگل کے عوام کی طرف سے تعزیت پیش کی۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ محمد حسین لطفی نے حالیہ دنوں یمن کی مسجد میں ہوئے بم دھماکے اور پاکستان میں حالیہ دنوں ہوئے عیسائی عبادت گاہوں پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جبکہ اس موقع پر انہوں نے ہندوستان میں ہندوتوادی شدت پسندوں کی جانب سے اقلیتوں، بالخصوص عیسائیوں کی عبادت گاہوں پر ہوئے حملوں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیے جانے پر مرکزی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کی مذمت کرتے ہوئے سخت ترین اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ شیخ محمد حسین لطفی نے ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں معروف مذہبی رہنما سید تقی آغا پر ہوئے مشتبہ جان لیوا حملے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے سجاد حسین، سحر عالمی نیٹ ورک۔
ناظرین، اب ایک رپورٹ ہم آپ کی خدمت میں کراچی سے شامل کریں گے۔ کراچی میں گزشتہ دنوں سعودی عرب کی یمن پر جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کے شرکا کا مطالبہ تھا کہ سعودی عرب فوری طور پر یمن میں جارحیت کا سلسلہ بند کرے اور یمن کے نہتے عوام کا قتل عام بند کیا جائے۔ اس مظاہرے کی کوریج ہمارے ساتھی صفدر عباس نے ارسال کی تھی گزشتہ ہفتے، آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
یمن میں سعودی عرب کی جارحیت اور حکومت پاکستان کی حمایت کے خلاف کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ آل پاکستان شیعہ ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں مظاہرین نے حکومت پاکستان اور سعودی عرب سے یمن میں در اندازی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
کار دو، کار دو، کار دو، کار دو، کار دو،
یمن میں سعودی جارحیت کے خلاف جامع مسجد کھاردر میں مجلس وحدت مسلمین کے تحت احتجاج کیا گیا. نازم آباد میں آل پاکستان شیعہ ایکشن کمیٹی نے مظاہرہ کیا. احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں مولانا مرزا یوسف حسین نے کہا کہ یمن کے شیعہ و سنی عوام کے خلاف سعودی عرب کی فوج کشی کھلی جارحیت ہے. اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے سعودی پالیسیوں کی حمایت گھٹیا حرکت ہے. دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان سعودی و امریکی جارحیت کو برداشت نہیں کریں گے.
جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں, جو رسول اللہ کے اوپر درود و سلام پڑھنے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس منافقانہ سعودی چہرے کو بے نقاب کریں, کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اصل میں ہے کیا, یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ وہ وقت اب دور نہیں جب عرب حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہوں گی اور مظلوم اور محروم عوام ان سے نجات پائیں گے. علامہ اظہر حسین نقوی نے کہا کہ مسلم حکمران سعودی شہزادوں کے خلاف علم جہاد بلند کریں.
اور ہمیں حیرانگی ہے نواز شریف صاحب سے کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ دیں گے, جبکہ اس ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف ہے.
مظاہرین نے پاکستان کے حکمرانوں کو متنبع کیا کہ وہ اس آگ میں نہ کودیں ورنہ ملک گیر سطح پر حکمرانوں کے خلاف احتجاج ہوگا. مظاہرین کا کہنا تھا سعودی درندوں کے ہاتھ پہلے ہی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں, یمن میں مداخلت سے باز رہے. صفدر عباس, سحر عالمی نیٹ ورک, کراچی.
ناظرین, اب ایک اور رپورٹ شامل کریں گے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش سے. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں گزشتہ دنوں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرہ کس موضوع پر تھا, یہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں تحویل اراضی کا ایک بل ان دنوں زیر بحث ہے اور کافی متنازع ہے. اس پر اپوزیشن جماعتیں کافی احتجاج بھی کر رہی ہیں کہ کسانوں کی زمین کو سرکاری تحویل میں نہ لیا جائے. اس احتجاجی مظاہرے کی کوریج ہمارے ساتھی سرور حسین نے ارسال کی تھی, آئیے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں.
مرکز میں قائم بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کسانوں کی زمینوں پر ان کی اجازت کے بغیر قبضہ کر لیے جانے والے بل کی مخالفت کرتے ہوئے لکھنؤ میں عام آدمی پارٹی نے احتجاجی ریلی نکالی.
بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کسانوں کی زمینوں پر, حتیٰ کی زرخیز زمینوں کو بھی ترقی کے نام پر حکومت کے ذریعے بغیر کسانوں کی اجازت کے قبضہ کر لیے جانے والے متنازع بل کی مخالفت کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے لکھنؤ میں رکشہ ریلی اور احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جن پر زمین پر قبضہ کر لینے والے بل کو واپس لو, کسانوں کے دل کی بات سنو جیسے نعرے درج تھے. مظاہرین کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی صرف بڑے بڑے وعدے ہی کر رہے ہیں, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ عام آدمی کو نظر انداز کر کے سرمایہ کاروں کی حمایت کر رہے ہیں.
یہ سرکار, مودی سرکار بھارت کے کارپوریٹس کے لیے کام کر رہی ہے, یہ عام آدمیوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہے, عام کسانوں کے لیے کام نہیں کر رہی ہے. تو ان کو یہ چیتاونی دے ہم لوگ کہ اگر وہ کسان ورودھی اس طرح کی نیتی جاری رکھیں گے تو ان کا ورودھ ہم لوگ سنسد سے سڑک تک کرتے رہیں گے.
عام آدمی پارٹی نے کسان مخالف بل کے واپس نہ لیے جانے کی صورت میں احتجاج جاری رکھنے کے بھی عزم کا اظہار کیا.
کیمرہ مین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین, سحر عالمی نیٹ ورک, لکھنؤ.
اور ناظرین, اب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش سے رخ کریں گے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ فوج کو حاصل خصوصی اختیارات کے قانون میں ترمیم یا اس کی واپسی کے لیے کوشش کریں گے. اس پر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی ریاستی اسمبلی میں اپوزیشن اور حتیٰ کہ ابوالحلیف جماعت جو ہے اس نے بھی کافی احتجاج کیا ہے. ہمارے ساتھی سبط محمد حسن نے اس حوالے سے جو کوریج ارسال کی تھی وہ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر پیش کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں.
رواں اسمبلی اجلاس کے دوران قانون ساز کونسل میں ریاست کے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید نے کہا ہے کہ فورسز کو حاصل خصوصی اختیارات والے قانون میں یا تو ترمیم یا اس کی جزوی واپسی کے لیے ہمیں راہ ہموار کرنی ہوگی.
مفتی محمد سعید نے کہا کہ اس حوالے سے ہمیں فوج کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جموں صوبے میں حالیہ حملے بھی قیام امن کے لیے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے ہیں. مفتی محمد سعید نے کہا کہ جہاں جہاں حالات میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے وہاں اس قانون کی واپسی سے دیرپا امن ممکن بنانا ہوگا.
جس حد تک ہم سوچ سمجھ کے کچھ راستہ نکالیں گے, کچھ ایریاز کو ڈی نوٹیفائیڈ کریں گے, اور بائی گریجول پروسیس آئی کانٹ ڈو اٹ ون گو بٹ آئی ول ڈو اٹ.
تاہم ان کی حلیف جماعت بی جے پی نے ایوان میں ہی اس کی شدید مخالفت کی اور ہنگامہ آرائی شروع کی.
جب تک پوری ریاست جموں کشمیر سے آتنکواد سماپت نہیں ہو جاتا تب تک اب سپا کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کا مطلب ہے آگ کے ساتھ کھیلنا.
جبکہ ریاست کے سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ جو حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ بھی ہیں نے کہا ہے کہ بی جے پی اور پی ڈی ان مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. ایوان میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں سب کچھ صرف اور صرف سیاسی کھیل کھیلنے کے لیے کر رہے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اگرچہ اب سپا کے حوالے سے میں نے کافی کوششیں کی اور میں کامیاب نہیں ہوا, لیکن مجھے امید ہے کہ اگر مفتی محمد سعید اس کو ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ہم سب کی جیت ہوگی, اور میرا اس قانون کی واپسی میں جو بھی رول بنتا ہے میں اس کو نبھانے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا.
آئیے کیبنٹ میں ریزولوشن کرائیے, اس کو اپروو کیجیے, گورنر صاحب کے پاس اٹھانا شروع کریے اس کو. یہ دلی کو اس میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جو میں نہ کر سکا وہ آپ کریے.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن, سحر عالمی نیٹ ورک, سری نگر.
اور اب آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس حصے میں ہم نے آپ کے لیے دو رپورٹیں جو انتخاب کی ہیں وہ نوروز سے متعلق ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نوروز فارسی زبان بولنے والے ممالک میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے, اور اس موقع پر بعض ممالک میں کئی کئی دن کی عام تعطیل ہوتی ہے, اور اس کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے. البتہ نہ صرف یہ کہ فارسی زبان بولنے والے ممالک میں یہ تہوار منایا جاتا ہے, بلکہ بعض دوسرے ممالک میں بھی, مثلا پاکستان اور ہندوستان میں بھی اس کو نہایت ہی روایتی طریقے سے منایا جاتا ہے اور اس میں بہت ہی اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھی صفدر عباس نے پاکستان میں ایک تقریب جو اس سلسلے میں, یعنی ایک گھر کے اندر جو نوروز کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا, اس کی کوریج آپ کے لیے ارسال کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں, یقیناً آپ کو پسند آئے گی.
پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی جشن عید نوروز روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. لوگوں نے گھروں میں عید نوروز کے لیے خصوصی دسترخوان کا اہتمام کیا. کراچی میں شہریوں نے عید نوروز منانے کے لیے اپنے گھروں میں خاص اہتمام کیا. نوروز کا جشن منانے کے لیے شہریوں نے سبزہ اگایا اور دسترخوان پر سین سے شروع ہونے والی سات اشیاء جیسے سکہ, سات, سرسوں, سونا اور دیگر چیزیں رکھیں. اس کے ساتھ ہی قرآن پاک, شیشہ, پانی میں گلاب, مٹھائی, رنگین انڈے اور دیگر اشیاء بھی دسترخوان پر رکھی گئیں. شہریوں کا کہنا تھا نوروز عید سعید ہے جو تمام عالم اسلام کے لیے خیر و برکت اور روزے بہار ہے.
باہر کے پہلے مہینہ نوروز ہے سال کا, اس حوالے سے اور بہت تاریخ میں بہت واقعات ہوئے اس میں جیسا حضرت علی کا تاج پوشی بھی اسی نوروز میں ہی ہوا ہے.
یہ نوروز ہوتا ہے سال کے دن جو ہم مناتے ہیں نا, اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں, آنے والا وقت کیسا ہوگا.
خواتین کا کہنا تھا کہ عید نوروز کے لیے وہ کئی روز پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتی ہیں. اس مقصد کے لیے گھروں میں رنگ و روغن, نئے پردے, قالین, صفائی ستھرائی اور خوبصورت لباس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے.
تقریباً یہ مہینہ بھر سے تو تیاری اس کی ہوتی ہے, مطلب پوری گھر کی صفائی وغیرہ, اور مطلب ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہفسین یعنی سات, جیسے یہ سرکہ ہے, ٹھیک ہے, سکہ ہے, ساعت ہے, گھڑی, اور وہ سیر ہے, لہسن, اور جیسے سیب ہے,
جیسا قالین سے لے کر رنگ روغن جو بھی ہے, صفائی, جار پہنچنا سب کر لیتے ہیں, ایک مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتے ہیں.
شہریوں کا کہنا تھا اس دن تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ دل کی کدورتیں اور اختلافات مٹا کر آپس میں مل جائیں. عید نوروز کے موقع پر ملک و قوم اور اسلامی دنیا کی ترقی, استحکام اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. حاضرین دسترخوان کا کہنا تھا عید نوروز منانے کا مقصد سال بھر فیوز و برکات کو سمیٹنا ہے. صفدر عباس, سحر عالمی نیٹ ورک, کراچی.
اور اب ذکر کریں گے ہندوستان میں نوروز کا. ہندوستان میں نوروز کی اہمیت کیا ہے اور اس کا کتنا چرچا ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھی شمشاد کاظمی نے گزشتہ ہفتے ایک رپورٹ ارسال کی تھی. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں نوروز کی کتنی اہمیت ہے. ہندوستان کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوروز کی تاریخی اہمیت پر مختلف دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کی کوریج ہمارے ساتھی شمشاد کاظمی نے ہمیں ارسال کی تھی، آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
فارسی ادب میں نوروز کی اہمیت کے زیر عنوان دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں ایران، ہندوستان اور افغانستان کے دانشوروں اور سفارتکاروں نے نوروز کی اہمیت پر زور دیا۔ نوروز کے موقع پر منعقدہ اس سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے فصل بہار کے آغاز اور نئے شمسی سال کے پہلے دن کے اس جشن کو خوشحالی اور انبساط کے پیغام کا حامل بتایا اور کہا کہ ہمیں اس پر مسرت موقع کو ملکوں اور اقوام کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد اور یکجہتی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ دہلی میں ایران کے کلچرل کونسلر جناب علی فولادی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ نوروز ایران کا معروف ترین اور سب سے پرانا جشن ہے، اس کے مذہبی اور ثقافتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ جشن فارسی زبان ملکوں کے علاوہ سبھی ممالک کے درمیان دوستی و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ دہلی میں متعین افغانستان کے سفیر شیدا محمد عبدالی نے نوروز کو ایک سب سے پرانا آریائی جشن بتایا، جس نے ہندوستان میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ انہوں نے کہا کہ عید نوروز یقیناً خطے کے سبھی ممالک اور اقوام کے درمیان جہاں اس کا جشن منایا جاتا ہے تعلقات میں توسیع کا سبب بنتی ہے۔ اس موقع پر دستخوان ہفت سین کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس کی بعض مقررین نے تفصیلات بیان کی۔ پروفیسر عین الحسن نے حاضرین کو نوروز کی مبارکباد دی اور نوروز کی مناسبت سے چند اشعار پڑھے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے بعض طلباء نے نوروز کی اہمیت کے بارے میں کہا،
یہ 3000 سال سے زیادہ پرانا ایک تہوار ہے یا جشن ہے کہ جسے ایران میں منعقد کیا جاتا ہے، اور ایرانی کلچر سے جو لوگ متاثر ہیں ان جگہوں پر بھی اس پروگرام کو منعقد کیا جاتا ہے۔
نوروز کے دن، جس کا مطلب ہے نیا سال، نیا دن، اس دن ایرانینز ایک سفرے بچھاتے ہیں، ایک دسترخوان ٹیبل پہ، ایک سرمونیل ٹیبل پہ، جس کو ہافسین بولتے ہیں، اور ہافسین کا مطلب ہے سیون سین، جو ہر ایک ڈشز کا نام سین سے سٹارٹ ہوتا ہے۔
یہ نوروز بھی آج کے زمانے میں جو ہے بڑھتا اور پرمتا چلا جا رہا ہے، آپس میں جو ہے باہم اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی ایک اچھی کوشش ہے۔
جے این یو کے بعض طلبہ اور طالبات نے نوروز کا ترانہ بھی پڑھا۔ شمشاد کاظمی، سحر، عالمی نیٹورک، دہلی۔
ناظرین، پروگرام رپورٹر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہتا ہے، اپنی رائے کے اظہار سے نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان عظیم سوزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔